أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد. سورة مبارك انشقاق، آيات نمبر 22 سے آيات نمبر 25، 22 سے 25 تک. پہلے اس صفحے پر یہ آیات ہیں، مگر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ہم سورہ انشقاق کی ان آخری آیتوں پر بھی گفتگو کر چکے ہیں، لہٰذا آج ہم سورہ بروج پر باقاعدہ گفتگو شروع کریں گے. اس صفحے پر سورہ بروج کی 13 آیتیں ہیں، مگر جو کل 22 آیتیں ہیں ان سب کو آج کی اس نشست کے اندر ہم کور کریں گے انشاءاللہ. سورۃ البروج 85واں سورہ ہے، 85th چیپٹر. مکی سورہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں شامل ہے، جیسا کہ اکثر 30ویں پارے کے سوروں کا یہی معاملہ ہے، اور اس پر ہم بات کر چکے ہیں. اس کی 22 آیتیں ہیں، اور بروج اس کو جو کہا گیا اس کی وجہ بسم اللہ کے فوراً بعد جو آیت ہے اس میں آسمان کی جو صفت بیان کی گئی ہے اسے ذات البروج کہا گیا. تو آئیے اب ذرا آیتوں کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. یہ تین قسمیں ہیں جو پروردگار عالم نے کھائی ہیں، بلکہ اگر اسے اور کھول کر پڑھیں تو 3 آیتیں ہیں اور 4 قسمیں ہیں جو پروردگار عالم نے کھائی ہیں، یعنی ان چاروں کو گواہ کے طور پر پیش کیا ہے، جو قسم کا فلسفہ ہے. پہلی قسم آسمان کی ہے، اور اس کی صفت بیان کی گئی ہے ذات البروج کے، جو بروج والا آسمان ہے. اور پھر دوسری قسم ہے والیوم الموعود، اس دن کی قسم کے جس کا وعدہ کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد کہا گیا شاہدن، شاہد کی قسم یعنی گواہی دینے والے کی قسم، دیکھنے والے کی قسم. وہ مشہودن، اور جس کو دیکھا گیا اس کی قسم، یا جس کو دیکھا جائے گا اس کی قسم. تو یہ کل 4 قسمیں یہاں پر ہمیں نظر آتی ہیں. اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے قتل اصحاب الاخدود کہا کہ جو خندق والے ہیں، گڑھے والے ہیں، وہ ہلاک ہو جائیں، وہ مارے جائیں، یعنی ان پر نفرت، ان سے نفرت کا اظہار کیا گیا، ان کے لیے تباہی کا اعلان کیا گیا. مگر یہاں پر جو یہ قسمیں کھائی گئی ہیں ان سے مراد کیا ہے؟ تو پہلی قسم ہے والسماء، آسمان کی قسم، یہ تو واضح ہے. ذات البروج، قلعوں والے آسمان کی قسم. بروج عربی زبان کے اندر ٹاورز کو کہا جاتا ہے، قلعوں کو کہا جاتا ہے. آج بھی جو بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی جاتی ہیں، بڑے بڑے ہوٹلز بنائے جاتے ہیں عرب دنیا کے اندر، اسے بروج سے اور برج سے تعبیر کیا جاتا ہے. برج العرب بہت مشہور عمارت ہے. اسی طرح سے بہت بڑے بڑے ٹاورز، اس کے اندر نمایاں ہونے کا مطلب موجود ہے، یعنی وہ کہ جو بالکل واضح ہو، نظر آ رہا ہو، بہت زیادہ نمایاں ہو، مشاہدے میں آ رہا ہو. اسی سے وہ لفظ بھی نکلا ہے، اگر آپ اس کو باب تفاعل کے اندر لے جائیں تو تبرج، لا تبرج تبرج الجاہلیہ، جو خواتین بناوٹ، سجاوٹ، جو کاسمیٹکس کا استعمال کر کے اپنے حسن کو ظاہر کرتی ہیں، تو اس کو بھی تبرج سے تعبیر کیا گیا ہے. کہ وہ اگر شوہر کے لیے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اگر عوام الناس کے لیے اس کام کو انجام دیا جائے تو قرآن مجید نے اس کو مذمت کے الفاظ سے یاد کیا ہے، اور تبرج الجاہلیہ کہہ کر جاہلیت کی ایک رسم سے اس کو تعبیر کیا ہے. تو اس کا بھی مادہ یہی ہے، اور دونوں کے اندر کامن یہ ہے کہ اس میں بھی نمایاں ہونا ہے، اس کے اندر بھی نمایاں ہونا ہے، کہ جو بڑے بڑے ٹاورز ہیں. تو اب اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تو وہی جو پرانا ایک نظریہ تھا کہ 12 بروج ہیں، اور قدیم زمانے میں جو حیات تھی، جو ایسٹرونومی تھی بڑی لمیٹڈ، جو مشاہدے کی بنیاد کے اوپر یا جو بھی ان کے سورسز تھے ان کے ذریعے سے انہوں نے سیاروں کی گردش وغیرہ کے لیے جو مختلف 12 بروج فرض کیے ہوئے تھے، اور زمین کی گردش کی وجہ سے جو بظاہر سورج لگتا تھا کہ ان برجوں سے گزر رہا ہے، تو پھر وہ اسی کو مراد لے لیا کرتے تھے، یہ قول تھا بہرحال. اور اب اس سے بہرحال عام طور پر یہی مراد لیا جاتا ہے کہ جو بڑے بڑے ستارے ہیں، جو نمایاں ہیں، نظر آ رہے ہیں، اور ان کے ذریعے سے گویا پروردگار عالم نے آسمان پر جو موجود نظم و ضبط ہے اس کی طرف متوجہ کیا ہے، کہ پروردگار عالم نے یہ پورا اہتمام کیا ہے کہ یہ اتنے سارے ستارے جو سیارے تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ پروردگار عالم نے حساب کتاب سے رکھے ہوئے ہیں. اور اسی حساب کتاب کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جنات میں سے کوئی وہاں سے کوئی خبر اچکنے کی کوشش کرے تو ان کے اوپر شہاب ثاقب बरसा दिए जाते हैं और उसके ज़रिए से उनको धकेला जाता है पीछे की तरफ, मेट्योराइट, जिसके बारे में कुरान मजीद में बाज़ सूरों के अंदर गुफ्तगू आई है और उस मुतल्लिक आयतों में हमने भी उसके ऊपर बात की है। तो परवरदिगार आलम ने एक तो ये समझाया कि देखो ये जो आसमान है ये भी इस बात की गवाही दे रहा है कि जो ज़ातुल बुरूज है वहाँ पर एक निज़ाम है परवरदिगार आलम का, परवरदिगार आलम ने हिसाब किताब से इन सारी चीज़ों को रखा हुआ है। तो इस दुनिया के बाद भी वल यौमिल मौऊद, उस दिन की कसम कि जिसका वादा किया गया है, वो हिसाब किताब का दिन है। तुम खुद भी देख सकते हो, ये तो फकत ज़मीन के ऊपर वो जो इंसान को महदूद इख्तियार दिया गया है उसकी वजह से ज़हर अल फसाद व फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत अयदी नास, जो फसाद मचा हुआ है, मगर उसका हिसाब किताब भी होना है। परवरदिगार आलम ने मैदान कयामत उसी लिए रखा है, वल यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद, और देखने वाले की कसम और जिसको देखा जाएगा देखा गया उसकी कसम। यानी अब इस कसम के जरिए से परवरदिगार आलम ने बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स और बहुत से ऐसे अफराद और मसादीक कि जिनके ऊपर शाहिद का लफ्ज़ पूरी तरीके से मुंतबिक हो सकता है, जहन इंसानी को मुतवज्जे किया। खुद परवरदिगार आलम वो भी शाहिद है, शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु, खुद अपनी तौहीद की गवाही देता है। इसी तरीके से पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया कि या अय्युहन नबी अरसलना का शाहिदम व मुबशिरम व नज़ीरा, ए नबी हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा और दूसरी सिफात मगर शाहिद गवाह बनाकर भेजा। इसी तरीके से हम बाज़ आयात के अंदर देखते हैं कि खुद इंसान के जो अज़ा व जवारे हैं उनकी गवाही का भी जिक्र आया है कि ये शाहिद हैं, ये देखने वाले हैं, ये गवाही देंगे। अल्यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यकसिबून, कि उनके अज़ा व जवारे गवाही देंगे, इनके मुंह पर तो हम मोहर लगा देंगे। तो फिर ये तमाम के तमाम गवाह हैं और ज़ाहिर है कि जो ये देख रहे हैं उसकी वो गवाही देंगे और जो मंजर उन्होंने देखा है वो मशहूद बन जाएगा। फिर उसके अलावा भी अकवाल तो इसके अंदर बहुत हैं, 30+ बल्कि 35+ के करीब अकवाल मुख्तलिफ किताबों से आप इसको ढूंढ कर जमा कर सकते हैं। मगर खुद जो आगे परवरदिगार आलम ने असहाबुल उखदूद की बात की है उसको भी हम देखेंगे कि वो लोग किया ये करते थे कि जो मोमिनीन हैं उनको प्रोसिक्यूट करने के बाद उनके ऊपर मजालिम करते हुए वो उसका तमाशा देखा करते थे, और वहाँ पर भी एक लफ्ज़ शहूद इस्तेमाल हुआ है, वहुम अलामा यफअलूना बिलमुमिनीना शुहूद, के जो वो किया करते थे मजालिम उसका वो तमाशा देखते थे शुहूद। तो इस दुनिया के अंदर ये तमाशा देखते थे तो वो बेचारे मशहूद हो गए कि जिनका तमाशा देखा जा रहा है, मगर वो अपनी इस्तकामत के साथ बाकी रहे। तो अब मैदान कयामत के अंदर उल्टा मामला हो जाएगा, ये भी एक एहतमाल दिया गया बाज़ मुफस्सरीन की जानिब से, जिसमें वाकईन बहुत ज़्यादा वजन भी है कि परवरदिगार आलम गोया बिल्कुल टेबल्स रिवर्स हो जाएंगे, टर्न हो जाएंगी, कि मैदान कयामत के अंदर ये शाहिद बन जाएंगे और इनकी गवाहियां होंगी उस मशहूद के बारे में कि जो मंजर उनके बारे में देखा गया, किस तरीके से इनके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा था, तो वो उस चीज़ की गवाही देंगे। और बहरहाल उनका हिसाब किताब भी होगा, तो पीछे हिसाब किताब की बात भी आ गई, शाहिद और मशहूद की बात भी आ गई। इसको एक एहतमाल के तौर पर बहरहाल कंसिडर करना चाहिए। अब उसके बाद फिर वापस सूरह मुतफ़िफ़ीन को भी याद कर लीजिए कि जहाँ पर परवरदिगार आलम ने इस बात को बयान भी किया है कि जो अहले ईमान है उनका ये लोग मजाक उड़ाया करते थे दुनिया के अंदर, वो उनको देखकर उनका मजाक उड़ाया करते थे, आंखों के इशारे किया करते थे, और अपने अहल की तरफ फैमिलीज की तरफ भी जब पलटते थे तो उसका लुत्फ लिया करते थे। और अब मामला बिल्कुल उलट हो जाएगा कि ये जो साहिबान ईमान है वो इनका मजाक उड़ाएंगे और वो अपनी मसनदों के ऊपर बैठे होंगे। हल सुवेबल कुफार मा कानू यफअलून, तो क्या ये जितने भी काफिर हैं उनको अजर मिल गया उसका कि जो ये आमाल अंजाम दिया करते थे, माकानू यफअलून, उनके आमाल का सवाब यानी उनके आमाल का जो नतीजा है वो उनको मिल गया या नहीं, तो जाहिर है कि ये अहले ईमान के लिए तमानियत का बायस होगा। तो उसकी तरफ भी इशारा माना गया है कि वह शाहिद व मशहूर, यानी जो पूरी तफसील मैंने बयान की और सूरह मुतफ़िफ़ीन की उस आयत के जरिए से उसको लिंक करते हुए वो नतीजा बहुत अच्छा निकलता है। अब आगे परवरदिगार आलम उस वाक़े को बयान करता है, कुतिला असहाबुल उखदूद, उखदूद ये गढ़े गढ़ों के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है कि उखदूद वाले हलाक हो जाएं, उनके ऊपर लानत हो, उनके लिए नफरत का इजहार किया गया है। अब ये केस क्या था, इसको मुख्तसरन तो आयतों के जरिए से हम समझते हैं, फिर उसके बाद जो इसकी तफासील तफसीर की किताबों के अंदर आई उसको हम देख लें। इतना हमें समझ में आता है आयतों को देखने के बाद कि कुछ गढ़े हैं और उन गढ़ों के अंदर आग रोशन की गई है, ईंधन डाला गया है, बड़े गढ़े हैं और उनके अंदर कुछ साहिबान ईमान है कि जिनको जलाया जा रहा है। اور جو یہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے پروردگار عالم نے انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے، نفرین کا اعلان کیا ہے کہ قتل اصحاب الاخدود، النار ذات الوقود، وقود، کہ وہ گڑھے کہ جن کے اندر آگ تھی اور ایندھن کے ذریعے سے اسے اور زیادہ بھڑکایا گیا تھا، اذ ہم علیہ قعود، اور وہ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بیٹھ کر کیا کر رہے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، کہ جو کچھ وہ صاحبان ایمان کے ساتھ کر رہے تھے وہ اس کا تماشا دیکھ رہے تھے، وما نقم منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور یہ جو ان کی عداوت تھی اس کی کوئی اور وجہ نہیں تھی، صرف ایک وجہ تھی کہ یہ لوگ ایمان لائے تھے اللہ پر، یعنی انہیں یہ برداشت نہیں تھا کہ اللہ اور اللہ کی توحید کے بارے میں جو ان کے پاس صحیح کانسیپٹ موجود ہے اس کے ساتھ وہ جو خدا کو ایک مان رہے ہیں، تو انہوں نے اس پر عداوت کا اظہار کیا تھا، اور اس عداوت کے اظہار کے نتیجے میں معاملہ یہاں تک پہنچا کہ انہیں زندہ جلا دیا گیا۔ اَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، وہی اللہ کے جو عزیز ہے اور حمید ہے، عزیز ہے یعنی زبردست ہے، شکست ناپذیر ہے اور قابل تعریف بھی ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہی کہ جس کے پاس آسمانوں کا ملک بھی ہے اور زمین کا ملک بھی ہے، یعنی آسمان اور زمین کی ملکیت اسی کی ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ یہاں سے پھر دیکھ لیجئے اس والے ربط کو کہ شاہدیں وہ مشہود، تو اس واقعے کا بھی گواہ دیکھنے والا خود پروردگار یعنی خود خدا کی بھی قسم یہ ہو سکتی ہے۔ پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے مظالم کیے، تشدد کیا مومنین پر اور مومنات کے اوپر، ثم لم یتوبوا، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ بھی نہیں کی، یعنی کوئی حر صفت بھی ان میں نظر نہیں آیا کہ جنہوں نے جناب حور علیہ السلام کی طرح سے کم توبہ کر لی ہو، فلہم عذاب جہنم، ایک تو انہوں نے مظالم کیے صاحبان ایمان پر، صاحبان ایمان مردوں پر اور عورتوں پر، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ بھی نہیں کی، کوئی ریپینٹنس ان کی طرف سے نہیں آئی، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جھلانے والا عذاب ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا، لہم جنات تجری من تحت الانہار، ان کے لیے باغات ہیں، جنت ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، ذالک الفوز الکبیر، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو یہ تو بیچارے جان سے گئے، ان کی جان تو چلی گئی، یہ تو جلا دیے گئے، مگر اس کے باوجود پروردگار عالم نے ان کو کامیاب قرار دیا ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا جو معیار پروردگار عالم نے متعین کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر آپ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ پروردگار عالم نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ خدا وہ خدا ہے کہ جو عزیز ہے، زبردست ہے، ملک بھی اس کا ہے، ہر چیز کے اوپر ملکیت ہے اس کی، اور وہ قابل تعریف بھی ہے۔ مگر اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ذرا غور کیجئے اس رخ سے کہ یہ جو بھی افراد تھے، جن کے بارے میں ابھی ہم دیکھ لیں گے کہ یہ کون افراد تھے، مگر یہ جو بھی افراد تھے یہ بیچارے شہید ہو گئے، پروردگار عالم نے اس موقع پر یہ انٹروینشن نہیں کی ہے کہ ان لوگوں کو ان مظالم سے بچا لیا جائے، بلکہ پروردگار عالم نے ان کی آزمائش اسی رخ سے کی ہے۔ ایک ہوتی ہے ڈائریکٹ آزمائش پروردگار عالم کی طرف سے، اور ایک ہوتی ہے انڈائریکٹ آزمائش، جس کے اندر ایک آزمائش ان لوگوں کی ہو رہی ہوتی ہے کہ جو مظالم کر رہے ہیں، کہ وہ اپنے اس طاقت کا کیا غلط استعمال کرتے ہیں یا صحیح استعمال کرتے ہیں، جیسے اس کیس کے اندر انہوں نے غلط استعمال کیا اور وہ اس امتحان کے اندر ناکام ہو گئے کہ جو پروردگار عالم ان سے لینا چاہتا تھا، پروردگار عالم ان سے صحیح دین چاہتا تھا، ان سے ایمان چاہتا تھا، انہوں نے اس ایمان کو مسترد کر دیا، اپنے غلط عقائد کے اوپر باقی رہے، نہ فقط اپنے غلط عقائد پر باقی رہے بلکہ ان لوگوں کو بھی فورس کیا کہ وہ غلط عقائد کو قبول کر لیں، اور جب انہوں نے قبول نہیں کیا تو پھر انہوں نے اپنے غلط عقائد کو ان کے اوپر مسلط کرنے کے لیے اتنا تشدد کیا کہ انہیں قتل کر دیا گیا، اور یہ بیچارے قتل ہونے کے بعد یہاں پر قرآن مجید کے اندر ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں ہم یہ ایک کنکلوژن ڈرا کر سکتے ہیں کہ مظلومین پر ہونے والے مصائب کو بیان کرنا یہ قرآن مجید کی سنت ہے اور طریقہ کار ہے، ورنہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ یہاں پر ایسا نہیں ہوا ہے کہ وہ بیچارے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوئے ہوں، نہیں، یہ بیچارے قتل کر دیے گئے، ان کو ان کی استقامت کی سزا دی ہے اصحاب الاخدود نے، اور ان کو ان کی جان سے ہاتھ دھونا پڑا ہے، اور پروردگار عالم نے یہاں پر صرف اس کو بیان کر دیا ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ اس موقع پر ان کے اوپر کوئی عذاب نازل ہو گیا یا وہاں پر وینش ہو گئے، ختم ہو گئے، نا، وہ عذاب جو آیا ہے وہ انسانوں ہی کے ذریعے سے بعد میں ایک پورا پروسیس ہوا ہے کہ جس کے نتیجے میں ان کے اوپر حملہ ہوا اور ان کو پھر سزا ملی، لیکن وہ عذاب کے جس طریقے سے آسمان سے مثلا پتھر کوئی برس جائے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، تو کیا اس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ حق پر تھے کہ جنہوں نے مظالم ڈھائے؟ پتن ایسا نہیں ہے۔ یہ واقعہ اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے کہ پروردگار عالم نے مصائب مظلومین کے بیان پر ایک سند قائم کر دی ہے، ایک بات، اور دوسری بات پروردگار عالم نے یہ سمجھا دی ہے کہ ظلم کے تذکرہ کرنے سے مظلوم کی توہین نہیں ہوتی بلکہ ظالم رسوا ہوتا ہے۔ یہ جو عام طور پر کربلا کے واقعے کو بیان کرنے کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے، تو میں پھر دعوت دوں گا کہ غور کریں، ٹھنڈے دل سے قرآن مجید کی نایتوں کو آپ پڑھیے۔ پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کی وہ آزمائش کی، وہ امتحان لیا کہ جو پروردگار عالم کا طریقہ ہے، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے، تو پروردگار عالم نے وہ امتحان لیا، امام حسین علیہ السلام نے استقامت کے ساتھ اس کا مظاہرہ کیا۔ اب جب مصائب بیان کیے جاتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اب اتنے عرصے کے بعد مصائب بیان کرنے کا کیا فائدہ ہے، جو قرآن مجید نے اس کے اوپر حجت قائم کی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ پروردگار عالم نے سمجھا دیا کہ اگر ہونے والے مظالم کو بیان کیا جائے تو یہ مظلوم کی توہین نہیں ہے، ظالم رسوا ہوتا ہے، یزید رسوا ہوتا ہے، مظلوم کی تو استقامت سامنے آتی ہے کہ کس درجے استقامت کا اس نے مظاہرہ کیا۔ اب آئیے ذرا سا اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اس لیے کہ یہاں پر کوئی نام وغیرہ تو آئے نہیں، مگر تفسیر نمونہ سے اگر ہم اس کو پڑھیں اور دیگر تفاسیر کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ واقعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کچھ پہلے کا ہے، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چند ماہ پہلے کا ہے، مگر کچھ سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور اس کا تعلق ہے یمن کے ساتھ۔ یمن اور نجران یہ ایک ایسے علاقے ہیں کہ جس سے بہرحال عام طور پر ہمارے سامعین واقف ہیں۔ نجران کا وہی وقت جو بعد میں آیا تھا، کرسچینٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تھی، اور پھر مباحلے سے دستبردار ہوا تھا، جس کا سورہ آل عمران کے اندر تذکرہ ہے۔ مگر بیک گراؤنڈ کے اندر اگر آپ پیچھے جائیں تو ان افراد کے اوپر کچھ مظالم ہوئے تھے، اور وہ مظالم کیا تھے اس کو ذرا سا دیکھ لیجیے۔ کہ ایک ہے بادشاہ جس کا نام ہے زونواس، اور ہمیر نامی قبیلہ اس سے اس کا تعلق تھا، وہ یہودی ہو گیا، اور اس نے اس علاقے کے لوگوں کو، جو سرزمین نجران ہے یمن کا شمالی حصہ، وہ عیسائیت کے اوپر باقی تھے، اور عیسائیت کے صحیح عقیدے کے اوپر باقی تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے تھے۔ پروردگار عالم نے ان کے لیے مومنین کا لفظ استعمال کیا، اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ جناب مسیح علیہ السلام کو مان رہے تھے، عیسائی تھے، پروردگار عالم کا نبی اور رسول ان کو مانتے تھے، اور ان کے پاس ٹرینیٹی کا کوئی عقیدہ نہیں تھا، صحیح عقیدہ توحید کا اس موقع پر ان کے پاس موجود تھا۔ زونواز نے ان کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ عیسائیت کو ترک کر کے یہودیت کو قبول کر لیں۔ وہ نجران کی طرف روانہ ہوا، وہاں پہنچ کر اس نے وہاں کے رہنے والوں کو اکٹھا کیا، دین یہود ان کے سامنے پیش کیا، ان سے اصرار کیا کہ اس دین کو قبول کر لیں، لیکن انہوں نے انکار کیا اور شہادت قبول کرنے پر تیار ہو گئے، انہوں نے اپنے دین کو خیر باد نہ کہا۔ زو نواز کے حکم پر اس کے حامیوں نے ایک بہت بڑی خندق کھودی، اس میں لکڑیاں ڈالی اور آگ لگا دی۔ زو نواز اور اس کے ساتھیوں نے ایک گروہ کو پکڑ کر اس آگ میں زندہ جلا دیا، اور ایک گروہ کو تلوار کے گھاٹ اتارا۔ اس طرح آگ میں جلنے والوں اور مقتولین کی تعداد 20,000 تک پہنچ گئی، یعنی پورا جینوسائڈ ایک نسل کشی تھی کہ جو وہاں کے علاقے والوں کی گئی۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس سے بچ کر نصارہ بنی نجران کا ایک آدمی قیصر روم کے دربار میں پہنچا، اور ظاہر ہے کہ وہ کرسچن گورنمنٹ تھی، اور وہاں اس نے زونواز کی شکایت کی اور اس سے مدد طلب کی۔ قیصر نے کہا کہ تمہاری سرزمین مجھ سے دور ہے، بادشاہ حبشہ کو خط لکھتا ہوں جو عیسائی ہے اور تمہارا ہمسایہ ہے، میں اس سے کہتا ہوں کہ وہ تمہاری مدد کرے۔ پھر اس کے بعد جو نجاشی تھا حبشہ کا بادشاہ، اس نے آ کر زونواز کو قتل کیا اور شہیدوں کا بدلہ لیا۔ تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ اس واقعے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ پروردگار عالم آگے ارشاد فرماتا ہے، ان بطش ربک لشدید، کہ یقیناً تیرے رب کے پکڑ جو ہے وہ بہت شدید ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ اس موقع پر اگر انٹروین نہیں کیا گیا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم ان کو پکڑے گا بھی نہیں، نہیں، وہ حساب کتاب کی بات پہلے آ چکی۔ آسمانوں کو دیکھو، اس کے برجوں کو دیکھو، یوم موعود کو یاد رکھنا، شاہد اور مشہود کی گواہی، یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھو، اور پھر اس کے بعد یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ وہ جو صاحبان ایمان تھے، یقیناً وہ اپنی ان شہادتوں کے ساتھ قتل ہونے کے باوجود ذالک الفوز الکبیر، وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ انہ ہوا یبدی ویعید، وہی وہ ہے کہ جو پہلے بھی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی پیدا کرے گا، پہلے پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور بعد میں واپس پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ وہ ہو الغفور الودود، وہی غفور اور وہی ودود بھی ہے۔ غفور ہے یعنی بخشنے والا، اور محبت کرنے والا، یعنی ایک طرف یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ بطش رب، تمہارے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے، یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ آغاز اور انجام اسی کی طرف سے ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتا دیا گیا کہ غفور بھی ہے، ودود بھی ہے، پروردگار عالم کی ذات میں یہ صفات موجود ہیں، اور پھر یہ کہ ذو العرش المجید، وہ صاحب عرش ہے، ایک مرتبہ پھر اس کی بادشاہی کے عرش اسی کا ہے، مجید ہے، اس کی عظمت ہے، اس کے لیے جلالت ہے، فعال لما یرید، جب وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کر دیتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یعنی وہ جو پیچھے یہ واقعہ پیش آیا ہے، یہ پروردگار عالم کی حکمت اور مصلحت تھی کہ یہ واضح ہو جائے، سامنے آ جائے کہ کیسے کیسے استقامت والے افراد گزرے ہیں، اور اس کے ذریعے سے جو مکے کے اندر مسلمانوں کی حالت تھی اور ان کو جو مختلف مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے مصائب کا سامنا کرنا پڑا، اور صحابہ کرام کو کتنے مصائب کا سامنا کرنا پڑا، تو وہ سب کے سب جناب بلال کا واقعہ ہم جانتے ہیں، جناب عمار یاسر کا واقعہ ہمارے علم میں ہے، جناب عمار یاسر کی والدہ اور والد کا معاملہ جو تھا وہ ہمارے علم میں، تو اسی طریقے سے جو دیگر افراد کے ساتھ توحید کی وجہ سے مظالم آ رہے تھے، تو ان کو اس واقعے کے ذریعے سے دعوت استقامت دی گئی ہے کہ پروردگار عالم جو ہے وہ بہرحال امتحان لیتا ہے، کبھی ڈائریکٹلی کبھی انڈائریکٹلی۔ ابو جہل اپنے امتحان میں ناکام ہو رہا ہے، ابو لہب اپنے امتحان میں ناکام ہو رہا ہے، ابو سفیان اپنے امتحان میں ناکام ہو رہا ہے، جو تشدد کر رہے ہیں، جو ان کے اوپر مظالم ڈھا رہے ہیں، مگر بہرحال پروردگار عالم کی طرف سے یہ ان کا ایک انڈائریکٹ امتحان ہے، اور ان کو استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس تذکرہ پہنچا ان فوجوں کا، فرعون و سمود، فرعون کا، سمود کا، یعنی جن تک یہ تذکرہ پہنچ چکا ہے وہ ریکال کر لیں، اور جن تک یہ پہنچا نہیں ہے وہ تجسس کریں، جستجو کریں، معلوم کریں، خود قرآن مجید کو کھولیں، پیچھے جائیں تو انہیں مختلف سوروں کے اندر فرعون اور سمود کے واقعات مل جائیں گے کہ وہ اپنے پورے پورے لشکروں کے ساتھ کیا کر پائے۔ انہوں نے مظالم کیے مگر بالآخر وہ خدا کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکے۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ تو بس جھٹلانے ہی میں لگے ہوئے ہیں، واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کے اوپر پوری طریقے سے محیط ہے، ان پر گھیرا ڈالے ہوئے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ بزرگ مرتبہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ثبت ہے۔ پھر واپس چلے جائیے پیچھے، آسمان کی قسم، برجوں والے آسمان کی قسم، کہ جب پروردگار عالم نے اس کو حساب کتاب سے رکھا ہوا ہے تو کیا کسی کی مجال ہے کہ وہ جو قرآن وہاں سے نازل ہو رہا ہے اور زمین پر آ رہا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، تو کسی جن کی مجال ہے کہ اس سے کچھ اچک لے؟ ناممکن ہے۔ یہ قرآن مجید بالکل لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور وہاں سے فرشتوں کے ساتھ جب یہ اترتا ہے تو پروردگار عالم کی طرف سے پورا انتظام ہے کہ کوئی اس محدود اختیار سے کہ جو انسانوں اور جنوں کو دیا گیا ہے سوء استفادہ نہ کر سکے۔ یہاں پر تو پہرے بٹھا دیے گئے ہیں، جس کو ہم پہلے دیگر سوروں کے اندر تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ تو اب یہ جو ہے وہ قرآن مجید جو اصل ہے وہ لوح محفوظ میں ہے، پھر یہ ایک طرح سے سرٹیفائیڈ کاپی ہے کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہو رہی ہے، اور ایک مرتبہ پھر متوجہ کر دیا گیا کہ یہ تمہارے لیے دستور العمل ہے، یہ تمہارے لیے غور و فکر کے لیے ہے کہ تم اس کے ذریعے سے اپنی دنیا کو یہاں پر اس طرح سے نکھارو، سنوارو کہ آخرت تمہاری بہتر ہو جائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے، یہ یاد رکھیے گا پھر ایک مرتبہ کہ آیت نمبر 13 پر یہ صفحہ مکمل ہو چکا، مگر جو آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 22 ہے اس کو بھی ہم نے آج ہی کور کر لیا، تاکہ ایک ہی ون گو کے اندر سورہ بروج پر بات مکمل ہو جائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
سورہ مبارکہ بروج آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 22، 14 سے 22 تک جو اس صفحے پر پہلے آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس پر ہم کل گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہمیں سورہ مبارکہ طارق کے تمام آیتوں پر گفتگو کرنی ہے، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 17، تو اس طرح سے سورہ طارق بھی آج الحمدللہ مکمل ہو جائے گا۔ سورہ طارق مکی سورہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ طارق کا لفظ چونکہ بسم اللہ کے فوراً بعد جو پہلی آیت ہے اس میں بھی آیا ہے، اور اس کے بعد دوسری آیت میں بھی یہ لفظ الطارق تکرار ہوا ہے، اس مناسبت سے اس سورے کا نام سورہ طارق رکھا گیا۔ اس کا آغاز بھی آسمان کی قسم سے ہوتا ہے، جس طرح سے سورہ بروج میں آسمان کی قسم ہی سے آغاز ہوا تھا۔ تو آئیے ذرا ان آیتوں کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، رات کو ظاہر ہونے والے کی، یہ تارک کا مطلب ہے، سما کا مطلب تو واضح ہے، آسمان، آسمان کی قسم اور رات کو نمودار ہونے والے کی قسم. وما ادراک مت تاریخ، اور تمہیں کیا معلوم، تم کیا جانو کہ یہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے. ان نجم الثاقب، ایک ستارہ ہے چمکتا ہوا، الثاقب یعنی چمکتا ہوا، وہ جس کی روشنی پیئرسنگ ہو، جو بالکل کوئی نظر ایسا لگے کہ جیسے چھید کرتے ہوئے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. ان نجم یعنی ستارہ. تو یہ لفظ جو ہے خود التارک کی تشریح ہے کہ رات کو جگمگانے والا، رات کو چمکتا ہوا ستارہ، وہی ہے التارک. اب ظاہر ہے کہ اس کی اور بھی بہت ساری جہتیں ہوں گی کہ جیسے جیسے ایسٹرونومی آگے بڑھے گی ویسے ویسے اس کے بارے میں اور زیادہ انکشافات ہوتے چلے جائیں گے، مگر آج بھی جو انکشافات ہیں وہ کافی غیر معمولی ہیں. اب پروردگار عالم نے یہ جو ان نجم الثاقب کہا ہے، اس سے کوئی خاص ستارہ مراد ہے؟ یعنی اگر آپ اوور آل دیکھیں تو سارے ہی ستارے ایسے ہیں کہ جو رات میں سورج کے علاوہ، سورج تو ظاہر ہے کہ دن میں اس کی روشنی اتنی ڈومیننٹ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے دن دن کہلاتا ہے، اور رات تاریکی کا نام ہے، اور اس میں باقی ستارے جتنے بھی ہماری نگاہوں کی رینج میں جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ رات میں جتنے بھی ستارے نظر آتے ہیں وہ سب مراد ہیں. تو ایک قول تو یہی ہے کہ ہاں یہ سارے ہی ستارے مراد ہیں، اور ایک قول یہ کہ نہیں، ان میں بھی جس کی روشنی زیادہ تیز ہے وہ اس سے خاص طور پر مراد ہے. اور پھر اس کے حوالے سے ستارے زحل کا نام بھی لیا گیا کہ جو ہمارے پلانٹس کے اندر، ایک پلانٹ سولر سسٹم کے اندر شمار ہوتا ہے، یعنی سیٹرن. تو یہ سیٹرن مراد ہے، یہ بھی ایک قول ہے، بلکہ بعض روایات کے اندر بھی اس کا تذکرہ آیا ہے، جو ممکن ہے کہ مصداق کے عنوان سے بھی ہو. اور پھر اس کے بعد ایک قول اس بارے میں شہاب ثاقب کا بھی ہے کہ وہ جو میٹیورائٹس ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید نے مختلف موقعوں پر گفتگو کی ہے، اور وہ سماع ذات البروج کی بھی ایک تفسیر ذات البروج ہونے کے حوالے سے کہ جو اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے شہاب ثاقب کی صورت میں، تو اس کے اوپر بھی اس کو منطبق کیا گیا ہے. لیکن بہرحال اس سب کے ذریعے سے پروردگار عالم نے ذہن انسانی کو گویا متوجہ کیا ہے کہ تم دیکھو کہ آسمان ہے، آسمان پر نمودار ہونے والے ستارے ہیں، یہ سب بے حساب کتاب نہیں ہیں، ان کا ایک سلسلہ ہے، اور اس کے ذریعے سے ان تمام تر چیزوں کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. تو اب اس کے بعد جو جواب قسم ہے وہ آتا ہے کہ ان کل نفس لما علیہ حافظ، ان سب کی قسم، یعنی یہ سب اس بات پر گواہ ہیں کہ ان کل نفس لما علیہ حافظ، کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی نگہبان مقرر نہ ہو، حافظ موجود نہ ہو. اب اس حافظ سے کون مراد ہے؟ تو اس حافظ سے عام طور پر کرامن کاتبین کو مراد لیا گیا ہے، جو سورہ انفطار کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ان کے اوپر حافظین ہیں، یعنی حافظ حفاظت کرنے والے فرشتے جو کاندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں دائیں اور بائیں، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، اور جو یہ کرتے ہیں، جو تم کرتے ہو، وہ سب ان کے علم میں ہیں. تو یعنی وہ گویا حفاظت کر رہے ہیں، یعنی ریکارڈ کو مینٹین کر رہے ہیں. پھر ایک حافظ بمعنی محافظ، یعنی پروٹیکٹر کے معنی میں بھی اس کو لیا گیا، اور وہ سورہ رات کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ لہو معقبات من بین یدی و من خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، کہ ان کے پیچھے معقبات ہیں، معقبات فرشتے جو ان کو فالو کرتے ہیں، جو ان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، اور ان کی پیچھے پیچھے سے مراد ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اور جو ان کی حفاظت کرتے ہیں آگے سے بھی وہ پیچھے سے بھی، اور یحفظونہ من امر اللہ، اور یہ امر پروردگار سے اس کام کو انجام دیتے ہیں، یعنی حکم خدا سے. اور ایک تیسری بات یہ بھی کہی گئی کہ حافظ سب سے بڑا تو خود پروردگار ہی ہے، اس کے ناموں میں سے ایک نام حفیظ بھی ہے. تو یہ تمام تر چیزیں گویا پروردگار عالم کی طرف سے اس بات کی طرف انسان کو متوجہ کرنا ہے. آسمان دیکھو، ستاروں کو دیکھو، ان کا جگمگانا دیکھو، رات کو خاص طور پر ان کا نمایاں ہونا دیکھو، اور اس کے ذریعے سے اس بات کو سمجھو کہ ہر ایک کے اوپر کوئی نہ کوئی حافظ موجود ہے، کرامن کاتبین، جو ان کے اعمال نامے کو لکھ رہے ہیں. فلینظر الانسان مما خلق. اب پھر ایک مرتبہ پروردگار عالم بعض نشانیوں کی طرف متوجہ کرتا ہے. ان میں جو پہلی نشانی ہے وہ انسان ہی کے وجود کے اعتبار سے ہے کہ انسان ذرا اس بات پر غور کرے کہ اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. خلق من ماء دافق، اس کو پیدا کیا گیا ہے اچھلنے والے پانی کے ذریعے سے. اب ظاہر ہے کہ یہ جو سیمینل ڈسچارج ہے، اسپرم کے ذریعے سے جو ڈسچارج ہوتا ہے، اس کی طرف انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے. بعض مفسرین نے بہت اچھی بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے سے دو مقاصد حاصل کیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان کے غرور کو توڑا گیا، کہ جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو فرمان ہے نہج البلاغہ کے اندر کہ مال بنی آدم والفخر، کہ آدم کی اولاد کو فخر و غرور و تکبر سے کیا کام، اولہ نطفہ و آخرہ جیفہ، کہ اس کا آغاز نطفہ گندیدہ ہے، ایک انتہائی حقیر پانی، اور اس کا جو انجام ہے وہ ایک نجس مردار ہے. تو ایک تو اس کا پرپز یہ ہے کہ انسان کو متوجہ کیا جائے کہ اصل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ ایک اچھل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے, ایک نطفے سے. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ اس بات پر غور کرے کہ وہ پروردگار کہ جو اس نطفے سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے تو وہ مرنے کے بعد انسان کو واپس بھی پیدا کر سکتا ہے. عدم کا پردہ چاک کر کے پروردگار عالم نے وجود کی دولت دی ہے, اور کس مادے سے دی ہے اس کو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک مرحلہ ہے وہ ہوتا ہے کہ جب انسان سوائے اچھل کر نکلنے والا پانی, اور اس کے اندر بھی کروڑوں ہیں, یعنی وہ کروڑوں ان میں سے کوئی ایک ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے چن کر اس بات کا موقع دیا کہ وہ شکم مادر کے اندر جنین بن کر, ایمبریو بن کر, فیٹس بن کر ڈیولپ ہو اور پھر اس کے بعد اس دنیا کے اندر آئے. تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یخ روجو میں بین سلب وتر آئے, کہ وہ باہر آتا ہے, وہ نکلتا ہے بین سلب وتر آئے, سلب اور ترائب سے. اب سلب اور ترائب سے نکل کر آتا ہے, کون نکل کر آتا ہے؟ تو ایک تو اس کا مطلب یہ لیا گیا کہ خود انسان, یعنی وہ جب وہ ایمبریو ڈیولپ ہو جاتا ہے تو باہر آتا ہے, تو وہ جس جگہ پر وومب آف دا مدر کے اندر جہاں پر تھا تو گویا وہ سلب اور ترائب کے درمیان تھا, اور اس بیگ کے اندر, اس رحم کے اندر اس کی پوری تشکیل ہوئی اور پھر اس کے بعد وہ باہر آ گیا. تو یہ پھر گویا جو وہ ڈیلیوری کا جو موقع ہے اس کو سمجھایا گیا کہ دیکھو اس طریقے سے انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے. ایک دوسرا مطلب جو اس کا کیا گیا وہ یہ کہ یخرجو کا جو فاعل ہے وہ ماءٍ دافق ہے, کہ یعنی وہ جو پانی ہے اس کی بات کی جا رہی ہے. تو پھر اس میں یہ بحث شروع ہوئی کہ صاحب یہ الصلب اور ترائب کے درمیان سے اس کے نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ تو ہم جانتے ہیں کہ وہ گشنگ فلوئڈ جو ہے وہ باہر آ رہا ہے پینس کے ذریعے سے, وہ جو سیمینل ڈسچارج ہو رہا ہے. تو یہاں پر پھر صلب اور ترائب سے کیا مراد ہے؟ تو کہا گیا کہ جناب ترائب جو ہے وہ آگے کے حصے کو کہا جاتا ہے, صلب جو ہے وہ پیچھے کے حصے کو کہا جاتا ہے, اور چونکہ اس کے درمیان کا معاملہ تقریباً ہے کہ جہاں سے پھر یہ ڈسچارج ہو رہا ہے, لہٰذا اس کو اس طریقے سے تعبیر کیا گیا. پھر اس کے بعد اس حوالے سے ایک اور بات بھی کہی گئی کہ صلب کو ریڑھ کی ہڈی کے معنی میں لیا گیا, اور الترائب کو جو انسان کے رب کیج ہیں, ربز ہیں, پسلیاں ہیں, اس کے معنی میں لیا گیا, اور اس کے درمیان سے یہ خارج ہونے کا مطلب کیا ہے. پھر اس حوالے سے اگر آپ یوٹیوب پر دیکھیں تو آپ کو بہت زیادہ مواد ملے گا, اور ظاہر ہے کہ یہ ڈاکٹرز اور جن کی یہ فیلڈ ہے وہ اس کو زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ جو اصل جو ڈیولپمنٹ ہے ٹیسٹیکلز کی, وہ انسان کی ٹیسٹیکلز کی ڈیولپمنٹ ایٹ دا ٹائم آف بینگ ایمبریو, کہ جب وہ شکم مادر کے اندر ہوتا ہے, تو اس جگہ پر نہیں ہوتی ہے کہ جو بعد میں نظر آتی ہیں, بلکہ اس موقع پر اس کی ڈیولپمنٹ بہت اوپر کی طرف ہوتی ہے, اور پھر جب یہ بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو اس وقت یہ چیز ڈسینڈ کرتی ہے, یعنی وہ ٹیسٹیکل جو ہیں وہ ڈسینڈ کرتے ہیں, وہ نیچے کی طرف آتے ہیں. تو اس کو گویا یہ کہا گیا کہ جو اصل اس کی ڈیولپمنٹ ہے وہ بین الصلب و ترائب ہے, اور وہاں سے وہ پھر ڈسینڈ ہو کر پھر نیچے کی طرف آتا ہے, اور جو خوشیہ دان جو پروردگار عالم نے اس کے قرار دی ہیں پھر وہ وہاں پر آ کر ٹھہر جاتے ہیں, جو اس کا نیچرل مقام آخرکار قرار پاتا ہے. تو یہ پروردگار عالم نے ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر کے لیے ایک مہمیز ہے, ایک تحریک ہے کہ انسان اس کے بارے میں سوچے. جو سامنے سیدھی سمجھ میں آنے والی بات ہے وہ تو اپنی جگہ پر, اور جو اس کے اندر دقتیں ہیں اس حوالے سے بھی وہ مزید غور کرے. تو پروردگار فرماتا ہے اس کے بعد انہ علی رجعہ لقادر, کہ وہ خدا کی جس نے اس طریقے سے انسان کو پیدا کیا ہے وہ یقیناً اس کے لوٹا دینے پر بھی قادر ہے, یعنی واپس اگر وہ زندہ کر دے مرنے کے بعد تو پھر اس میں کسی قسم کی کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. یوم تبل السرائر, وہی دن کے جب تبل السرائر ہوگا. تبل السرائر کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب جائزہ لیا جائے گا تمام چھپی ہوئی باتوں کا, یعنی چھپی ہوئی باتیں چھپی ہوئی نہیں ہوں گی, مینیفیسٹ ہو جائیں گی, بالکل واضح ہو جائیں گی. تبل السرائر, تبلا یعنی جائزہ لیا جائے گا, جیسے کہ امتحان کے موقع پر بھی جائزہ لیا جاتا ہے, یعنی وہ جو بلا اور بلوناہم یہ سارے الفاظ بھی امتحان کے لیے آتے ہیں. تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ چیز جو اندر چھپی ہوئی ہے وہ سامنے آ جائے, کس کے کتنے نمبر ہیں, کس کی کتنی پرفارمنس ہیں. تو وہ جو السرائر ہیں, تو کتنی چیزیں ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر کہاں ظاہر ہو پاتی ہیں, انسان کی نیتیں وہ تو اس کے دل کے اندر ہیں, کتنا اس میں خلوص ہے, کتنا اس میں کھوٹ ہے, وہ سارے معاملات تو میدان قیامت میں وہ ظاہر ہو جائیں گے. وما له من قوة ولا ناصر, نہ اس کے پاس وہاں کوئی قوت ہوگی اور نہ ہی وہاں پر کوئی اس کا مددگار ہوگا. دنیا میں تو انسان بہت ساری باتوں کو چھپانے کے لیے جھوٹ بھی بول دیتا ہے معاذ اللہ, یا اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے, یا پھر اس کے بہت سے چیلے چانٹے یا دوست احباب ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کی غلطیوں کے اوپر بھی پردہ ڈالنے کے لیے دوسروں کے سامنے لڑ جاتے ہیں, مگر وہاں میدان قیامت کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں, شفاعت جو جسٹیفائیڈ موقعوں پر ہے وہ اذن پروردگار سے. آیت نمبر 11 کے اندر پھر پروردگار عالم نے قسم کھائی ہے، یعنی گواہ کے طور پر پیش کیا ہے، اور واپس آسمان کی قسم کھائی ہے، والسماء ذات سرات الرجع، اور پھر زمین کی قسم کھائی ہے، والارض ذات الصدع، ان دونوں کے لیے ایک ایک صفت بیان کی گئی ہے، والسماء ذات الرجع، آسمان کی قسم جو بارش والا ہے، اور زمین کی قسم جو ذات صدع ہے جو شگافتہ ہونے والی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آسمان کے لیے ذات رج، رج کا لفظ جو ہے یہ بارش کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور رج کا مطلب ہم جانتے ہیں کہ رجوع کرنا یعنی پلٹ آنا، تو یہ پلٹ آنا کس طریقے سے کہ جو زمین سے وہ جو واٹر سائیکل ہے کہ جو پانی جو اوپر گیا ہے تو پھر وہ ویپرز کی صورت میں جو اوپر گیا ہے ایووپریٹ ہو کر اوپر گیا ہے اور پھر واپس بارش کی صورت میں زمین پر آیا ہے۔ تو یہ پروردگار عالم نے گویا اس کو سمجھایا ہے کہ دیکھو ویسے بھی تم اگر دیکھو تو تمہارے سامنے اس کی مثالیں ہیں پلٹ کر واپس آنے کی، تو جس طریقے سے پروردگار عالم بارش کے پانی کو آسمان سے واپس پلٹاتے ہوئے تمہیں دکھاتا ہے کہ یہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے تم دیکھتے ہو کہ زمین کے اوپر اس کا اثر بھی ظاہر ہوتا ہے کہ زمین کے اوپر وہ پانی گرتا ہے، پھر زمین شگافتہ ہوتی ہے اور پھر زمین پھٹتی ہے، پھوٹتی ہے، اور اس کے نتیجے میں نباتات جو ویجیٹیشن ہے وہ باہر آنا شروع ہوتے ہیں۔ تو ان تمام تر چیزوں کے ذریعے سے بھی تم دیکھو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا پانی زمین سے اوپر گیا اور واپس پلٹ آیا، اسی طریقے سے جو زمین ہے وہ پھٹی اور اس میں سے نباتات باہر ظاہر ہو گئے۔ تو انسان گویا اس کے ذریعے سے بھی قیامت کا منظر سمجھ سکتا ہے کہ زمین پھٹتی ہے، نباتات باہر نکلتے ہیں، تو زمین پھٹے گی اور اس سے مردے باہر آئیں گے، اور اسی طریقے سے آسمان جو بارش والا ہے یعنی جس طریقے سے وہاں سے پانی پلٹ کر واپس آ رہا ہے، اسی طرح سے دنیا میں آنے کے بعد انسان نے واپس بھی جانا ہے خدا کی بارگاہ میں۔ پھر پروردگار عالم جواب قسم کے عنوان سے فرماتا ہے کہ انہ لقول فصل، یہ جو قول ہے یہ فیصلہ کن قول ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وما ہوا بالحزل، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ تفریح کی باتیں نہیں ہیں، انہ لقول فصل، یہ ایک سنجیدہ بات ہے۔ یعنی کون سنجیدہ بات ہے؟ یہ جو قرآن مجید کے اندر جو پروردگار عالم نے بیان کیا ہے وہ سب کا سب، خاص طور پر قیامت کے حوالے سے۔ یعنی اگر آپ پیچھے دیکھیں تو پروردگار عالم نے جو بات بیان کی تھی کہ انہ علی رجعہ لقادر، کہ یقیناً وہ پلٹانے پر قدرت رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد قیامت کی توصیف کی گئی تھی کہ وہ دن کہ جب چھپی ہوئی باتیں ظاہر ہو جائیں گی، کوئی قوت نہیں ہوگی اس کے پاس، نہ اس کے پاس کوئی ناصر ہوگا، یہ تمام تر باتیں، اور اسی طرح سے قرآن مجید کی ساری باتیں کا یہ قول فیصل ہے، یہ فیصلہ کن باتیں ہیں۔ وما ہوا بالحزل، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ انہم یقیدون قیدا و عقید و قیدا، مگر کیا واقعا یہ لوگ جن کے سامنے یہ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، جو وہی سنائی جا رہی ہے ان کو، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زحمت اٹھا رہے ہیں، تو کیا یہ اسی طریقے سے رسپونڈ کر رہے ہیں کہ جو ان کو کرنا چاہیے؟ نہیں، یہ تو چالوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ تو اپنی مکاریاں کر رہے ہیں۔ تو پروردگار فرماتا ہے کرنے دیجئے، انہم یقیدون قیدا و عقید و قیدا، کہ یہ لوگ اپنی چالیں چل رہے ہیں اور میں اپنی تدبیر کر رہا ہوں، یعنی میرا بھی کچھ فیصلے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ خدا کو شکست نہیں دے سکتے۔ یہاں پر جو آخری جو آیت ہے اس کے اندر مہلک کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنی چالیں چل رہے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں فوراً گرفت میں لیں گے، جو ہم نے وقت جو مہلت ان کے لیے طے کر دی ہے وہ انہوں نے اس دنیا کے اندر گزارنی ہے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر۔ تو اے حبیب، پھر آپ اس کے لیے ان کو مہلت دے دیجئے، یعنی جو خدا نے فیصلہ کیا ہے، اے حبیب آپ ان کو وہ مہلت دے دیجئے۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، دے دیجئے مہلت تھوڑی سی، یعنی یہ جو انداز ہے وہ بہت ہی عمدہ، کہ گویا اپنے حبیب سے انتہائی محبت کے ساتھ گفتگو کی جا رہی ہے، اے حبیب آپ اپنی کوششیں کرتے ہیں، یہ لوگ رسپانس نہیں دیتے، کوئی بات نہیں، یہ اپنی چالیں چل رہے ہیں، ان کو چلنے دیجئے، ہماری تدبیر بہت مضبوط ہے، وہ ہم کیے جا رہے ہیں، ہاں لیکن اس کو ظاہر ہونے میں اگر وقت لگے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ فمہل الکافرین، ایک مرتبہ باب تفیل سے، امہلہم پھر باب افعال سے، رویدہ دیجئے مہلت کافرین کو، دے دیجئے تھوڑی سی، رویدہ ذرا سی۔ یہ آیت نمبر 17 کے جس کے اوپر الحمدللہ سورہ طارق بھی مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔